آگے ایک آیت آ رہی ہے, اس میں ایک حکم آ رہا ہے. حکم یہ ہے کہ شراب کا جو مسئلہ تھا, شراب کا مسئلہ, وہ عرب دنیا میں شراب بہت زیادہ پسندیدہ تھی, یعنی انتہائی درجے میں شراب کی رغبت. اب اس کو چھڑوانا یک دم سے آسان, یوں بول دیا جائے کہ جناب بس ختم, تو کوئی نہ کوئی کوئی چھپ کے پیتا, حکم کی مخالفت آتی, اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت آتی. اس وجہ سے شراب کے معاملے میں تین مرتبہ الگ الگ حکم لایا گیا. پہلے کہا گیا شراب بری چیز, شراب بری چیز ہے, قریب نہ جاؤ. پھر کہا گیا شراب بری چیز ہے, خاص طور سے جب نماز میں داخل ہونے لگو اس وقت شراب یا نشہ نہ کرنا, نہ شراب پینا نہ کوئی اور نشہ کرنا. جب اس پر بھی طبیعت آمادہ ہو گئی کہ صحیح ہے جی, نماز کے وقت میں بھی یہ نہیں ہوگا, یہ اہتمام اتنا ہو گیا, اب کہا گیا کہ شراب اتنی نجس ہے کہ اس کے قریب بھی بالکل نہ. صحیح ہے, تیسرے مرحلے میں, یہ دوسرے مرحلے کا حکم آ رہا ہے کہ عام حالت میں, ابتدائی حالت میں شراب کی اجازت ملی ہوئی تھی, لیکن یہ کہا ہوا تھا کہ جناب جب نماز پڑھنا تو اس نماز کی حالت میں نماز کے قریب شراب پی کے نہ جانا. اور اس میں کوئی واقعہ یہ پیش آیا تھا, وہ میں نام نہیں لے رہا صحابی کا, نماز پڑھا رہے تھے, اس نماز کے دوران میں ذہنی شراب کے اثرات کی وجہ سے ذہنی اثر جو ہے قائم نہ رہا, تو تلاوت کرنے میں فرق آ گیا, تلاوت کرنے میں فرق آ گیا, اس فرق آنے کی وجہ سے تلاوت غلط ہو گئی. تو اس کے بعد یہ حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نہ قریب جاؤ نماز کے, وانتم سکارا, جس وقت کے تم نشے کی حالت میں ہو, جس وقت کے تم. تو علت جو بنی وہ نشہ بنا, علت جو بنی وہ کیا, نہ کہ شراب. اگر مطلق شراب کا لفظ ہی ہوتا کہ صرف شراب کا مسئلہ ہے, تو پھر خمر کا لفظ آنا چاہیے, پھر کون سا لفظ آنا چاہیے تھا. یہاں پہ مطلق ہے سکارا, سکر نشے کو کہا جاتا. اب وہ نشہ جس چیز میں پایا جائے گا, وہ ساری چیزیں اس ذیل اور حکم میں آئیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز میں پایا جائے گا, کل مسکرین حرام, ہر نشہ پہنچانے والی چیز حرام ہے, ہر نشہ پہنچانے والی چیز حرام ہے. ہمارے ایک استاد کے بقول, ان کی اپنی رائے ہے, فتویٰ نہیں, ان کی ایک رائے ہے کہ ایک حالت میں چائے بھی حرام ہو جاتی. کیا کہا؟ ایک حالت ایسی بھی آتی ہے کہ چائے حرام ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر چائے کو اتنا لازمی جز بنا لیا گیا کہ اس کے بغیر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے, تو اس وقت چائے حرام ہو گئی, کیونکہ وہ نشے کی پوزیشن اختیار کر چکی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ایک رائے ہے. علت اس کی کیا بتا رہے ہیں کہ اس کے بغیر جینا مرنا سارا بیکار ہو جائے, کچھ نہیں اچھا لگ رہا, کچھ نہیں کھایا جا رہا پیا جا رہا, جب تک کہ وہ چائے کا دو سوٹا نہ لگا. ہاں, استادوں کی ایک رائے ہے, وہ احتیاط پر مبنی رائے ہے, تقوی اور احتیاط پر مبنی رائے ہے. بس یہ بات طے ہوئی کہ کوئی چیز بھی جو نشے کی حالت پیدا کرے وہ کیا ہے, حرام. وانتم سکارا, جبکہ تم سکارا نشے کی حالت میں ہو, حتی تعلمو, یہاں تک کہ سمجھنے لگو, نشہ ایسا جو دماغ کو کیا کر دے, معروف کر دے. ما تقولون, جو کچھ تم کہتے ہو, یعنی جو کچھ تم کہتے ہو وہ تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اب اس کا مقصد ہے, وہ نشے کی حالت کیا ہوئی, کافور ہوئی, ختم ہو گئی. ایک حکم آیا, ولا جنوبا, اور جب جنابت کی حالت ہے اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل, ولا جنوبا الا عابری سبیل, مگر راہ چلتے ہوئے حتی تغتسلو یہاں تک کہ غسل کر لو. راہ چلتے ہوئے سے کیا مراد؟ غسل کی قید لازمی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں. جنابت ہے، مسافرت کی حالت ہے، کہیں جلدی سے غسل کرو، غسل نہیں کر سکے تو وہ آگے حکم آ رہا ہے تیمم کا راستہ اپناؤ اور نماز پڑھ لو. اور نماز، ناپاکی کی حالت میں کوئی صورت نہیں ہے نماز پڑھنے کہ ناپاک ہو اور نماز پڑھو، یہ نہیں کہا جا رہا. الا یہ کہ بالفرض والمحال، اب یہ تو پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا تو اس وقت تک یہ حکم تھا کہ نماز پڑھو اور جب اپنے مقام پہ پہنچو تو غسل کر کے پھر دوبارہ نماز دوہراؤ، پھر دوبارہ نماز کیا کرو دوہراؤ. اب اس کا نیام البدل حکم آگے آ چکا، وہ ابھی آیت میں ہی آ رہا ہے کہ اگر تم وہ کام نہیں کر پا رہے، یعنی پانی نہیں مل پا رہا، تو پھر فوراً تیمم کے راستے سے کیا کر لو، غسل کر لو، غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَى، اگر تم ہو مریض، او على سفر، یا سفر میں، او جاء احدكم او جاء احد منكم من الغائط، یا کوئی شخص تم میں سے جائے ضرورت سے، غائط بیت الخلاء، او لامستم النساء، یا لمس کیا تم نے نساء کے ساتھ، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، پھر نہ پایا تم نے پانی، تمہیں پانی نہ ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو صعیدا طیبا، پاک زمین سے. پاک زمین سے کیا کر لو؟ اصل نسل کی کوئی چیز، اصل نسل سمجھ گئے، پاک زمین، قدرتی چیز کوئی بھی، صحیح ہے، قدرتی نہیں ہے لیکن قدرتی اس پر لگی ہوئی ہے، مثلا یہ قدرتی نہیں ہے لیکن اس کے بعد حصے پر کوئی گرد لگی ہوئی ہے، جو ہاتھ پہ لگانے سے کیا آ رہی ہے، گرد آ رہی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، تیمم اس سے ہو جائے گا، تیمم اس سے ہو جائے گا. بقیہ یہ حکم اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اینڈ تک یہ حکم نہیں تھا. یہ امت کا تحفہ، امت محمدیہ کا تحفہ خاص، تحفہ خاص تیمم کس کو نصیب ہوا؟ صرف اس امت کو نصیب ہوا، پچھلے کسی امت کو نصیب نہیں. ان کے لیے پاک کرنے کے طریقے یہ مٹی والے نہیں تھے، اس کی اجازت نہیں تھی. اور یہ طریقہ بتفیل حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ حکم ہمیں ان کے طفیل سے ملا. اپنے اوپر الزام برداشت کیا، شوہر کی ناراضگی برداشت کی، ایک ماہ تک ناراضگی اور چپ رہنا برداشت کیا، اور اللہ نے اس کے بعد یہ حکم عطا فرما دیا کہ جائیے، آپ کو پوری زمین آپ کے لیے کیا کر دی گئی، پاک کر دی گئی، اور خالی پاک ہی نہیں کی، آپ کے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی، کہ وہ آپ کے جسم کے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، وضو کی شکل میں بھی اور غسل کی شکل میں بھی. اور اس میں بھی بڑا تحفہ یہ کہ جناب کام غسل والا ہے تو بھی وضو والا ہی کام کرنا ہے، نیت سے غسل والی پاکی ہو گئی، کام وہی کرنا ہے، منہ اور ہاتھ کو دھونا ہے. اسی سے اس زمانے کے علماء نے، مسٹر سر سید احمد خان صاحب کو، جو نیچری مزاج رکھتے تھے، نیچر کے بنیاد پر بعد میں وہ نیچری فرقے کے اعتبار سے مشہور ہوئے، اس زمانے کے علماء نے اس پر دلیل دی تھی کہ اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ شریعت عقل کے تابع ہے، جو چیز عقل میں آئے اسے مانو، جو عقل میں نہ آئے اسے چھوڑو. وہ معجزات کے انکاری تھے، ان میں سے خاص طور سے معراج کے واقعے کے انکاری تھے، اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے، صحیح ہے جی. تو وہ ان کا ایک الگ معاملہ، نیچری فرقے سے ان کا ایک، بعد میں وہ نیچری کے اعتبار سے مشہور ہوئے، اور نیچری جب علماء کی زبان میں نیچری، اور بعد میں وہ لوگ اپنی زبان میں علیق کے نام سے مشہور ہوئے.
وہ علی گڑھ کے حوالے سے، وہ ایک الگ رخ ہے، وہ الگ الگ کبھی زندگی رہی تو بات ہو جائے گی. لیکن اس پر علماء نے یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ شریعت عقل کے تابع ہے، یہ شریعت کا حکم ہے تیمم کرنا، اگر عقل کے تابع ہوتی تو شریعت کہتی کہ پاؤں کو بھی جیسے وضو کا نعم البدل ہے ویسے ہی مٹی سے ہاتھ منہ پاؤں کلی ناک میں ہر جگہ مٹی داخل کرنی چاہیے، ایسے ہی غسل کرنے میں پورے جسم پر مٹی ملنی چاہیے تھی، پھر شریعت پوری ہوتی، عقل پوری ہوتی. کیونکہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ غسل میں جب پانی پورے جسم پہ بہایا جا رہا ہے، ہر کونے پہ پانی بہایا جا رہا ہے، تو مٹی بھی ہر کونے پہ ملی جاتی تو جا کے وہ غسل پورا ہوتا، ورنہ غسل پورا نہ ہوتا. تو اس موقع پر آ کر اللہ نے ان کو خیر دی تھی کہ ان کے اندر لچک پیدا ہو گئی تھی کہ ہاں بعض شریعت کے احکامات ایسے ہیں وہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ جملے تھے ان جو آن دی ریکارڈ ہے، انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ شریعت بعض جگہ شریعت کے معاملات ایسے آ جاتے ہیں جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی. بہرحال ان کا اللہ کا معاملہ جو بھی ہو، لیکن عقل شریعت عقل کے تابع نہیں، یہ یاد رکھیے. عقل میں آئے تو شریعت ہے، عقل میں نہ آئے تو شریعت نہیں ہے. شریعت شریعت ہے، شریعت وہی کے تابع ہے، وہی میں یہ ہے تو ہے، میری عقل میں موٹی یا پتلی آئے تو بھی ہے، نہیں آئے تو بھی ہے. شریعت وہی کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھرانے اور خاندان نے اسلام کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا کہ بہانے بہانے سے احکامات ہیں، بہانے بہانے سے. صرف حضرت عائشہ کے ذریعے سے کوئی 18-20 کے قریب معاملات، جو بہانہ حضرت عائشہ بنی ہے اور کام، ان میں سے سب سے بڑا معاملہ یہ کہ یہ پوری امت کا تحفہ ہے، جو پچھلی کسی امت کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا. اور اس کا ابھی پتہ نہیں لگ رہا، شہر میں پانی خوب مل رہا، نلکے میں پانی آ رہا، پتہ نہیں لگ رہا. یہ ذرا سفر میں ہوں، پانی دور دور تک نہ ہو، اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. سخت سردی کا موسم ہو، پانی میسر نہیں ہے، اس وقت اس کی قدر معلوم ہوتی ہے. سخت سردی کا موسم ہو، موزے پہ مسح کا معاملہ. سخت سردی کا موسم آئے، اس وقت مسا ایک خالی مسا کرنا، تین تین دن تک مسا چلے، تین تین دن تک مسا چلے کہ جناب تین دن تک پاؤں ہی نہیں دھونا ہے، موزہ اترنا ہی نہیں ہے، پاؤں میں سردی سب سے زیادہ لگتی ہے، قدرتی بات. اس وقت یہ سارے احکامات سمجھ میں آتے ہیں. اللہ اب یہاں پہ کیا کیا کہا گیا ہے، ان کو تم مروا والا سفر، اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں، او جا احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی شخص جائے ضرورت پر، او لامستم النساء، یا تم لمس کر چکے یعنی عورت سے قربت کر چکے، یعنی قربت کرنے کا معاملہ یہ کہ غسل کی فرضیت ہو چکی اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ایک دوسرے کا ذائقہ چکھا، بس غسل فرض ہو. فلم تجیدوا ماء، پس نہ پایا پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، بس تیمم کر لو پاک مٹی سے. اور وہ کیا ہے، فامسحوا بوجوہکم، کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے اپنے چہرے کا، وایدیکم، اور کیا کرنا ہے، اور مسح کرنا ہے اپنے ہاتھ کا، پاؤں بیچ میں داخل نہیں، بس غسل کی نیت ہے تو غسل، اگر پاکی غسل والی ہے تو نیت کر لی غسل کے اعتبار سے پاک ہونے کی، بس غسل والا کام ہو گیا، اور اگر وضو کی نیت سے ہے تو وضو والا کام ہو گیا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والے بخشنے والے ہیں. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا حصہ کتاب کا کچھ حصہ، يشترون الضلاله، خریدتے ہیں گمراہی کو، ويريدون ان تضلوا السبيل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے
خود تو گمراہ ہیں تو ہیں, تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے. آج یاد رکھیے گا, یہودی یا نصارہ, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے یہ مسلمان یہودی نہیں بنے گا. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مسلمان عیسائی نصارہ, اس کو کہیں کہ عیسائی بن جا عیسائی نہیں بنے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کوشش ان دونوں طبقات کی یہ ہے کہ اگر یہ یہودی نہ بنے عیسائی نہ بنے تو کم سے کم مسلمان نہ رہے. مسلمان نہ بنے کا مسئلہ نہیں, وہ بنا ہوا تو ہے, نہ رہے. بھلے یہودی نہ بنے, بھلے عیسائی نہ بنے, بھلے سکھ نہ بنے, بھلے ہندو نہ بنے, کسی مذہب کو نہ اپنائے, لیکن کیا نہ رہے, کیا نہ رہے. اس کے لیے مختلف میڈیا, مختلف مواقع, مختلف حالات, مختلف لوگ, مختلف علماء سو, مختلف طریقے, اس میں مختلف طبقات لوگوں کو تیار کیا کہ جناب اس طریقے سے لوگوں کو ذہن دیا جائے کہ یہ حکم یوں نہ رہے یوں رہ جائے, یہ حکم یوں نہ رہے یوں رہ جائے, یہ حکم اس حکم پر ایسا نہ عمل ہو ایسے عمل ہو جائے. طریقے طریقے سے اس نے کیا کی, لچک کی راہیں, لچک کی راہیں. جب بندہ لچک پر آتا ہے نا, پہلے مرتبہ لچک پر آتا ہے, یاد رکھیے وہاں سے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا, وہاں سے آپ سمجھو کہ اب نیچے آنا شروع ہو. اب اس کے بعد اس لچک کے ایک وقت آتا ہے کہ اتنا لچک کھا جاتا ہے کہ خود ہی گول ہو جاتا ہے, اتنا لچک کھا جاتا ہے خود ہی گول ہو جاتا ہے, اس کا ابتدا اور انتہا اسے پتا نہیں لگتی, اصل اور نقل کی پہچان ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ آتا فرما. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله, کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو ملا حساب کتاب کا کچھ حصہ, یشترون الضلاله, خریدتے ہیں گمراہی. انہوں نے کیا کیا تھا, کتاب کے بدلے میں نئے نئے احکامات لکھ کر اس کو کیا کیا, کتاب بنا کے پیش کی. غرض و غایت کیا تھی, غرض و غایت کیا تھی, وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا کر دے, ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے, تمہیں بھی راستے بھٹکا دے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, آج بڑی تعداد این جی اوز کی, بڑی تعداد این جی اوز کی, بہت بڑی تعداد اوپر کے طبقات کی, سمجھنے سمجھانے والے طبقات کی, وہ اس راہ پہ لگے ہوئے ہیں, اس مہم پہ لگے ہوں, اور بھرپور طریقے سے مہم پہ لگے ہوئے کہ کوئی صورت بنے مسلمان مسلمان نہ رہے. رہ رہا ہے تو پھر پکا نہ رہے, رہ رہا ہے تو پھر پکا نہ رہے کہ سارے احکامات پر عمل کرے, ایسا نہ رہے. اور اس کے لیے ہر زمانے اور وقت کے اعتبار سے کوششیں ہو رہی, ہر زمانے اور وقت. 1800 سے پہلے صرف دہلی میں 2000 سے زائد مدارس, صرف دہلی شہر, بلکہ 1735 سے پہلے, 1735 سے پہلے 2000 سے زائد مدرسے خالی دہلی شہر میں, قرب و جوار اس کے علاوہ. ایک وقت آیا کہ سارے ملیہ میٹ ختم, سب زیرو, سب کا معاملہ رشتہ ناتا ختم. اللہ نے اپنا کرم فرمایا, وہ طبقہ جو باطل نظریات کا حامل اور ہمارے خطے پر قابض ہوا, وہ طبقہ نہ اس وقت دشمن, اس وقت پیار کرنے والا تھا نہ آج پیار کرنے والا. اس کی دشمنی اس وقت بھی تھی, اس کی دشمنی آج بھی ہے, بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی اس وقت دشمنی ڈائریکٹ تھی, بلا واسطہ تھی, بغیر واسطے کی تھی. آج اس کی دشمنی کا انداز اپنے چیلوں کے ذریعے سے, واسطوں کے ذریعے سے ہے, انداز وہی ہے, کردار وہی ہے, پیسہ خرچ ان پر کر کے ان کو اس پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے. من الذی, واللہ اعلم بأعدائکم, اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں. اب رہی بات اللہ جانتا ہے تو میں اب کیسے پہچانیں, سوال تو یہ تو اللہ جان رہا, اللہ تو پہلے ہی جان رہا, میں آپ اس دشمن کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا دوست ہے, یار ہے, دونوں کو کیسے پہچانیں گے؟ جب اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی, اللہ وہ صفت آپ کو دے دیں گے. وہ صفت جب اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے گی, اللہ وہ صفت آپ کو نصیب فرما دے گی. اور اس صفت کا اظہار رسول اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ مومن کی بصیرت سے بچو کہ وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتا, وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ ہے بصارت, وہ ہے بصیرت. زبان کھولتے ہوئے حیا آتی ہے, ڈر لگتا ہے. مومن کی بصیرت تھی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں سوئی ہوئی شخصیات, سید اسماعیل شہید, سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, یہ مومن کی بصیرت تھی کہ انگریز نے پورا نظام ختم کر دیا, علماء پھانسی چڑھ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, قید ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, اور اپنے ذہن و گمان میں وہ اس امید پر ہے کہ اب دنیا سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا. سید احمد شہید وہاں سے اس دیوبند کی بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں, اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ وہاں بدک رہا ہے, اور یہ جگہ جو ہے دیوبند کی جو جہاں مدرسہ بنا ہوا ہے, یہ سارے شہر بھر کا کچرا, مٹی, پانی, گندگی, وہ ساری وہاں جمع ہوتی تھی, نشیبی علاقہ. سب ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عجیب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آ رہی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ادھر اس وقت کوئی نام و نشان نہیں ہے, علم کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب کا دماغ تو صحیح ہے, کیا ہو گیا, خیر تو ہے, یہاں سے تو تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, لوگوں کا سارا کچرا گند بلا یہی آئی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے اب علم کی. فرمایا چلو دیکھا جائے گا, چلو یہاں سے آگے چلو, مجھے یہاں علم کی خوشبو آ رہی. اس وقت کوئی نام و نشان نہیں, اور اللہ نے آگے چل کے کیا حالات پیدا کیے, کیا کیفیات پیدا کی, کہ آج دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں کہ اس کا فاضل بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کا فاضل دنیا کے کسی خطے میں نہ ملتا. اس نے سمجھا دیاج ختم ہو جائے گا, اس نے سمجھا تبلیغ ختم ہو جائے گی, اس نے سمجھا مولوی ختم ہو جائیں گے. عجیب بات, پورے پاکستان, پوری دنیا کے حافظوں کا اجتماع ہوا جدہ میں, پوری دنیا کے حافظوں کا اجتماع ہوا پاکستان میں, ہوا پھر فلاں ہوا, سارے حافظوں کے مقابلے ہوئے. حفظ کس کا مضبوط ہے, سب سے مضبوط حفظ کس کا ہے؟ مقابلے ہوتے ہوتے پہلے ضلعی سطح پر, پھر شہر کی سطح پر, پھر ملک کی سطح پر, صوبوں کی سطح پر, پھر ملک کی سطح پر, اسلام آباد سے پھر چلا گیا معاملہ, پوری دنیا سے جدہ میں بلائے. جب سب آ گئے جدہ میں مقابلہ ہو رہا ہے, اس مقابلے میں اللہ رب العزت کا پہلے ادا کیجئے شکر, اسے کہتے ہیں الحمدللہ. اس مقابلے میں پاکستان سب سے آگے آ گیا, شیخ عربی لوگ عرب, قرآن عرب کے اترا اچھے سے اچھا. آج ہم لوگ سارے نقل اتار رہے ہیں ان کی, عربوں کی, کہ جناب اس جیسا قرآن پڑھے تو مزہ آتا ہے. لیکن پاکستان جیت گیا اس مقابلے میں. پاکستان کے حافظ اس چکر کے نکلے کہ اس مثال کا کوئی نہ نکل سکے. اب جی سیمینار ہو رہا ہے, اس سیمینار میں یہ سوالات ہو رہے ہیں کہ فلاں ملک کے کتنے حافظ, فلاں کے کتنے. ہمارے ناظم صاحب وفاق المدارس کے قاری حنیف جالندری صاحب, وہ بھی وہاں اس میں موجود. جب انہوں نے اپنی تعداد بتائی کہ ہم پورے پاکستان کا تو جواب نہیں دے سکتے, البتہ جو صرف ہمارے وفاق المدارس مسلک دیوبند سے منسلکہ جتنے مدارس ہیں وہ بھی سارے نہیں ہیں. تبلیغ سے منسلکہ جتنے لوگ ہیں ان کے اپنے مدارس سے الگ نظام ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے. ایسے بہت بڑی تعداد ہے جن کا پورا سسٹم چل رہا ہے, ان سب کو ہٹا دیں, صرف اور صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان, اس کے ذیل میں امتحان دینے والے وہ اتنے ہیں. جب وہ تعداد بتائی تو وہ عرب شیخ جو تھے انہوں نے بقیہ ممالک سے پوچھا کہ جناب آپ کے کتنے آپ کے کتنے آپ کے کتنے، اور ان سب کو جب جمع کیا تو ان سب کے کتنے، تو وفاق ان سب ممالک کے دنیا کے سارے ممالک کے جمع کرنے کے باوجود وفاق ان سے چار گنا اوپر تھا، صرف وفاق المدارس، صرف پاکستان کا وفا، ابھی دیوبند باقی ہے، انڈیا پورا باقی ہے، فلاں باقی فلاں، ان سب کو ہٹا دیجیے، پوری دیوبندیت نہیں ہے، صرف اس کی ایک ننی سی شاخ وفاق المدارس العربیہ پاکستان. جب یہ معاملہ ہوا تو ایک عرب شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے معاملے میں پاکستانیوں کے ہم قرآن کے معاملے میں مقروض ہو گئے. یہ عرب شیخ، مصری شیخ نے ایک بات کہ پاکستانیوں کے معاملے میں ہم قرآن کے حوالے سے کیا ہو گئے، کہ یہ قرض ہمارا، یہ ہمارا حق تھا اور آج وہ قرض وہ لوگ ادا کر رہے ہیں، ہم اس معاملے میں ان کے مقروض. اے اللہ، نے کہا جاتا ہے نا کہ مولوی کرتے کیا ہیں، یہ خالی قاری بنا رہے ہیں، خالی حافظ بنا رہے ہیں، کرتے کیا ہیں. یہ ایک مثال ہے، ننی سی مثال ہے، ننی سی، بہت چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی. اور اسی میں پچھلے سال والے، یہ تو اس سال کے مقابلے کی بات ہے، پچھلے سال والے مقابلے میں ہماری کراچی کا ایک بچہ اس پوزیشن پہ آیا کہ اس کے قرآن کو آگے سے پوچھا، پیچھے سے پوچھا، ایک ایک آیت چھوڑ چھوڑ کے پوچھا. اس کی پریکٹس اتنی تھی، روا میں ایک آیت چھوڑ کے نہیں پڑھا جا سکتا، سبھی ایہ آلہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھنا نہیں پڑھا جا سکتا. وہ پڑھ ساتھ ملا کے پڑھے تو دو تین آیتیں بیچ میں غائب ہوتی ہیں، چھوڑ چھوڑ کے پڑھنے میں تو ویسے ہی غائب ہو جاتی ہیں. پورے قرآن کو اس طریقے سے جب سنا، بالکل جھنجھوڑ کے سنا کہ آگے چلے پیچھے چلے، آیت چھوڑ کے چلے، آیت پڑھ کے چلے، آیت آگے پڑھ کے پیچھے چل جائی، آیت آگے پڑھی اور کہا کہ اب اس سے الٹا قرآن پڑھو، اب وہ الٹا ایک آیت پیچھے، پھر ایک آیت پیچھے، پھر ایک آیت پیچھے، پھر ایک آیت پیچھے. یہ تو میرے اپنے ایک استاد ہیں، ان سے بھی میں نے یہ سنا ہوا ہے، مولانا راشد عبداللہ صاحب، مولانا شیخ عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، بڑے بیٹے، مولانا راشد عبداللہ صاحب، انہوں نے پورا قرآن الٹا یاد کیا ہوا ہے، پورا، جیسے سیدھا یاد ہے ویسے الٹا یاد ہے. کہیں تراویح سنانا غلط ہے، لیکن تراویح میں ایسی سنا سکتا ہوں، الٹا ایک آیت پھر اس سے پیچھے والی، پھر اس سے پیچھے والی، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. یہ سیدھا قابو نہیں آتا تو یہ ٹیڑھے کو کیسے سنبھالے. لیکن اللہ نے بہرحال اس خطے پہ یہ کرم فرمایا، یہ بزرگوں کی اخلاص کی برکت تھی، اخلاص کی برکت. جب حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تشریف لائے اور یہاں کا فیصلہ ہوا بن نوری ٹاؤن کا، تو بن نوری ٹاؤن کے فیصلے کے بعد کچھ حضرات نے، علماء نے، جب ان کی تقرری ہوئی تو تنخواہ، کچھ عرصے تک تو تنخواہ نہیں ہوئی، پھر کچھ کے بعد تنخواہ مانگی کہ حضرت تنخواہ دے دیجئے، گزارا نہیں ہو رہا. فرمایا کہ بھائی اس وقت تو حال یہ ہے، جو میرا وہ طالب علموں کا، وہی آپ کا ہے، تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے جگہ بہت، اور میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اس وقت میری حالت ایسی نہیں کہ میں تنخواہ دے سکوں، میں تنخواہ دے سکوں، اس وقت میری حالت ایسی. آج کہیے نا کہ بنوری ٹاؤن کا فاضل دنیا میں کہیں نہ ملتا ہو، کوئی دنیا کی زمین ایسی دکھائیے جہاں نہ ملتا ہو. کیا تھا درجہ؟ اخلاص کا مقام بڑا اونچا تھا، اخلاص تو بہتوں کا ہوتا ہے، مقام بڑا اونچا تھا. نتیجے میں اللہ نے اس اخلاص کی برکت سے کام بھی اسی شان سے لیا. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. دشمن اب سمجھ میں آ گئے؟ میں نے کہے نہیں، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، کہیں کوئی بلا وجہ کا مجھے پکڑے نہیں. دشمن سمجھ میں آ گئے؟ ہاں. وکفا باللہ ولیا، کافی ہے اللہ آپ کا دوست. وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ کی ذات آپ کی مدد کرنے کے لیے. جب اللہ کی ذات عالیہ پر مزاج بن جائے گا تو بس وہ ایک اکیلا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، ہر آن و لمحہ آپ کے لیے کافی وافی ہو جائے گا.
حصرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 46 سے شروع ہے. سورت کے اعتبار سے رکوع نمبر 7 چل رہا ہے اور پانچویں پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 4 چل رہا ہے، بیچ کا حصہ ہے. پیچھے اہل کتاب کے ان جرائم کی طرف نشاندہی تھی جو جن کا تعلق معاشرت سے تھا، آگے یہود کے خاص طور سے ان جرموں کی نشاندہی ہے جس کا تعلق زبان سے، ایک لفظ کے اگر دو معنی نکلتے ہیں، ایک اس میں خیر کا معنی، ایک اس میں شر کا معنی. لفظ ایک ہے، سوچنے والا جیسا سوچے گا ویسا اس کا معنی نکل جائے، سمجھنے والا اس کو خیر کا معنی بھی لے سکتا ہے، شر کا معنی بھی لے سکتا ہے. ذو معنی لفظ، یہود کی عام عادت اور آج یہود کے چیلوں کی عام عادت کہ ذو معنی لفظ استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. ایک لفظ کے دو معنی استعمال ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے خیر کے بجائے شر کا معنی کوئی ان سے زیادہ سوال جواب کرے تو فوراً خیر والا معنی بتا دیں، اور کوئی سوال جواب نہیں ہے تو ذہناً ان کا معنی مطلوب جو ہے وہ شر کا معنی. اس جرم کی طرف اس آیت میں نشاندہی کی گئی، آیت نمبر 46، من الذین ہادو، بعض یہودیوں میں سے، یحرفون الکلم، پھیرتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ، اپنے ٹھکانے سے، جو اس کا اصل لفظ ہے، اصل جگہ ہے، اس سے زبان کو کیا کرتے ہیں. ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نہ مانا. کہنا کیا چاہیے وہ آگے آ رہی ہے بات، سمعنا وعصینا. مسلمان اس کا جواب یہ دیتے ہیں سمعنا وعطعنا، سنا نہ مانا، سن تو لیا مانا. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ،
اور کہتے ہیں کہ سنو، غیر مسمع، اور حضرت نے تو ترجمہ کیا نہ سنایا جاؤ، محاورہ یہ ہے سن لو لیکن آگے اس سننے کے بعد خیر، خیر کا معنی لیں تو خیر کے اعتبار سے آگے اس کو قبول نہ کرو، اور شر کا معنی لیں تو سن لو لیکن آگے وہ سناؤ نہیں، آگے اس حق بات کو آگے نہ پھیلاؤ. وراعینا لیم بألسنتہم، وراعینا، اور کہتے ہیں راعینا جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. یہود، راعینا کا معنی یہودیوں کی زبان میں، عبرانی زبان میں راعینا کا معنی چرواہا، اور عربی زبان میں راعینا کا معنی متوجہ ہونا. لیکن یہودی جب راعینا کہتے تو وہ اپنی عبری زبان کے اعتبار سے راعینا رسول اللہ کو مخاطب کرتے، مسلمان اپنے عربی زبان کی بنیاد پر راعینا کا لفظ استعمال کرتے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں دیکھیے. لیکن ادھر سے یہودی جو استعمال کر رہے ہوتے ان کی غرض و غایت وہ ہمارا چرواہے والا جو لفظ ہے وہ اس کی طرف ذہن جاتا ان کا. تو اس کے جواب میں وہاں کہا گیا کہ جناب راعینا نہ کہیے بلکہ وقول انظرنا کہیے، یوں کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوئی، بات وہی ہے. وقول انظرنا، تو یہاں پہ بھی کہا گیا راعینا، کہتے ہیں راعینا بألسنتہم، زبان کو موڑ کر. وطعنا فی الدین، اور یہ سب کچھ ان کی غرض و غایت دین میں عیب لگانا مقصود. پہلا والا سمعنا وعصینا، واسمع غیر مسمع، اور راعینا، یہ تینوں لفظ یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی لفظ ہیں اس میں غرض و غایت جو ہے وہ دین میں عیب لگانا مقصود. وطعنا فی الدین، ولو انہم قالوا سمعنا، اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وأطعنا اور سننے کے ساتھ ساتھ اطاعت کی، واسمع سنیے، غیر مسمع کے بجائے واسمع وانظرنا، کیا کہتے واسمع کے ساتھ وانظرنا، آپ ہم پر نگاہ ڈالیے، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے حق میں کیا ہوتی، بہتر ہوتی، وأقوم اور سیدھی درست اچھی بات ہوتی. ولكن لعنهم الله بكفرهم، لیکن اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہ لائیں گے ان میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے. یہ مرض تو تھا یہود کا، اور جس کو یہودیت سے زیادہ پیار، الفت، مناسبت ہے ان سب کا آج بھی یہ مرض پایا جاتا ہے. یہ تو رہا مسئلہ پیچھے کا، یہود آج بھی یہی انداز اختیار کیے ہوئے. آج ملٹی نیشنل کمپنیاں اور ان کے دیکھا دیکھی، ہماری والی بھی دیکھا دیکھی، ان کو پتہ نہیں ہے اس کی اتنی گہرائی کا نہیں پتہ. ملٹی نیشنل کمپنیاں تو گہرائی سے وہ جانتی ہیں کہ یہ ہمارا مرض ہے اور ہمیں بتایا بھی گیا ہے، متوجہ بھی ہے، لیکن انہوں نے تو کرنا ہے ضد، مخالفت. اشتہارات میں عام طور سے وہ لفظ استعمال کریں گی جس لفظ کے ذیل میں خیر کا معنی بھی نکلتا ہے اور شر کا معنی بھی نکلتا ہے. اس میں سوچنے والے کی سوچ پر ہے کہ اس کا معنی کیسا نہیں. عام اشتہارات میں آپ دیکھیں گے، خاص طور سے بڑی کمپنیوں کے اشتہارات میں، جو اس شہر میں یا اس ملک میں اپنے زعم میں بڑی کمپنیاں کہلاتی ہیں، ان کے اشتہارات میں لفظ جب آپ غور کریں گے تو اس لفظ میں بہت کچھ سوچنے کو موقع ملے گا، اور خیر کی طرف بھی اور شر کی طرف، خیر کا مزاج اب لفظ اس میں غور کریں گے تو خیر کا معنی بھی نکل رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شر کا معنی بھی نکل رہا ہوگا، اور زیادہ تر شر کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ عام بات۔ ایسے ہی وہ طبقہ جو یہود سے اپنے بہت سے مذہبی معاملات میں مناسبت رکھتا ہے، یہودیوں سے اپنے بہت سے مذہبی معاملات میں مناسبت رکھتا ہے، اس یہودی طبقے کی حالت بھی یہ ہے، یہودی نما طبقے کی، یہودی نہیں، یہودی نما طبقے کی حالت بھی یہ ہے کہ وہ حتی الامکان دین کے اندر ایسے لفظ استعمال کرے گا جس کا ظاہری معنی فوراً کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ کیا الفاظ میں ایسا پھیر ہوگا کہ جلدی سے کسی کی سمجھ میں نہ آیا، اور اس کا ایک معنی خیر کا بھی نکلتا ہوگا، ایک معنی شر کا بھی نکلتا ہوگا، سمجھنے والے اس کو خیر یا شر جو لیں، لیکن ان کی غرض و غایت عام طور سے خیر کے بجائے شر ہی کی ہوتی ہے۔ یہود نما، سمجھ گئے، یہود نما کہ بہت سے مذہبی معاملات میں انہوں نے یہودیوں کے رنگ روپ اپنا رکھے، بہت سے مذہبی معاملات، اور خود سے اپنا رکھے، ہم تو خالی بتانے والے ہیں کہ ان کا عمل یہودیوں کے فلا فلا موقع پر قریب ہے۔ مثلا یہود میں تین وقت کی نمازوں کا تصور، آج بھی ایک طبقے میں تین وقت کی نماز دو نمازوں کو یکجا کرنے کا تصور، صحیح ہے؟ یہود میں روزہ رکھنے کے معاملے میں اس بات کا لحاظ ہے کہ جناب روزہ رکھا پہلے جائے اور بند بعد میں کیا جائے، یعنی روزہ شروع پہلے ہو اور اس کا اختتام جو ہے وہ تاخیر سے ہو، جب اندھیری ہو جائے، اور مسلمانوں میں یہ تصور ہے کہ جناب اول وقت میں سحر آخر وقت میں اور افطار اول وقت میں، یہود میں سحر اول وقت میں افطار آخر وقت میں، یعنی یہود سحر نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، رات کو کھا لو پی لو سو جاؤ، رات کو کھا لو پی لو سو جاؤ، بس روزہ ہو گیا ہے، سحر کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ نے بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کہ اس سحر میں تمہارے لیے برکت ہے، سحری کھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ یہودی سحری نہیں کھاتے، افطار جلدی کرو یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود افطار دیر سے کرتے ہیں۔ اب کون سا طبقہ ہے بیچارہ جو کس کے رخ پر جا رہا ہے، اپنے فیصلے خود سے کر رکھے ہیں کہ جناب یہ انداز اختیار کرنا پڑے گا کہ افطاری کے لیے انتظار، یہاں تک کہ اندھیری کا کچھ حصہ اندھیری نما ہو جائے اور اس میں تقریباً 7-8 منٹ 10 منٹ کا فرق آ جاتا ہے، تقریباً اتنا فرق آ جاتا ہے، اس سے یہود کی مخالفت سے بچایا گیا۔ زکات کے معاملے میں یہود کہتے تھے کہ خام مال پہ زکات ہے، خام مال کے علاوہ پہ زکات نہیں، سونا اگر زیور کی شکل میں ہے تو زکات نہیں، اگر سونا ٹکیا کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے تو اس پہ زکات، صحیح ہے؟ آج کا طبقہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ جناب سونے پر زکات تو ہے، یہ نہیں کہ زکات ہی نہیں، لیکن زکات کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سونا بنا ہوا نہ ہو، اگر اوپن سونا ہے تو اس پہ زکات ہے، اگر وہ بالفرض اس کی کوئی بھی زیور کی کوئی بھی شکل بنی ہوئی ہے تو اس پہ زکات نہیں، چاہے وہ چوڑی، چاہے وہ ناک یا کان کا بندہ یا کچھ بھی، اس پہ کوئی زکات نہیں، بنی ہوئی چیز پہ زکات نہیں۔ اور عام طور سے تو سونا بنا ہوا ہی ہوتا ہے، وہ تو کوئی خاص طور سے تجارت یا دیگر نیت سے رکھے تو الگ بات ہے۔ حج کے معاملے میں یہود کا ایک تصور تھا، یہودیوں کا ایک عام پکا تصور تھا کہ جناب جب احرام باندھ لیا، جب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد چھت والی جگہ پر کہیں نہیں بیٹھنا، سر کے اوپر آسمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے، بس صرف کھلا آسمان، پورے حج کے عمل میں کھلا آسمان چاہیے. یہود میں یہ تصور پایا جاتا تھا, یہودیوں میں. بات سمجھ میں آئی؟ کہ جہاں جب احرام باندھ دیا, احرام سے پہلے کوئی بات نہیں, احرام باندھ دیا, اب اس کے بعد کہیں سفر کرنا ہے تو بھی کھلا آسمان چاہیے, کہیں آرام کرنا ہے تو بھی کھلا آسمان چاہیے, ہر چیز میں کھلا آسمان. یہ ان کا تصور تھا. آج اس کے قریب تر ایک طبقہ ہے, اس کا مزاج یہ ہے کہ بسیں پوری چھت کٹواتے ہیں, پوری پوری بسیں. اور سعودی گورنمنٹ بھی خیال کرتی ہے, جو بالکل تھرڈ کلاس بسیں ہوتی ہیں نا, پیلی والی, پرانی والی, ڈھیٹ ڈھیٹ بسیں, وہ اس کی سب کی چھتیں اڑا دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں جی آ جاؤ اس میں, اس میں اے سی نہیں, کیونکہ چھت نہیں ہے تو اے سی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو وہ بےچارے اپنے ذوق کے موافق جو ہے, جیسا پیچھوں کا پیچھے والوں سے ان کی دوستی یاری ہے, اس کے مطابق ان کے معاملات. ایک ایک چیز میں آپ غور کریں گے مشابہت یہود پائی جائے, ایک ایک چیز میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں پر نشاندہی فرمائی ہے, باقاعدہ نشاندہی فرمائی ہے اور نام لے کے نشاندہی فرمائی ہے, یہود کی مخالفت کرو. مثلا عمامہ باندھو, سر پہ ٹوپی رکھ کے عمامہ باندھو, ٹوپی کے بغیر عمامہ نہ باندھو. سر پہ پگڑی عمامہ باندھنا ہے, کپڑا باندھیں گے سر چھپ جائے گا, لیکن ٹوپی پھر بھی رکھوائی کہ ٹوپی ہو ٹوپی کے ساتھ عمامہ ہو, ٹوپی کے بغیر عمامہ نہ ہو. یہود نما مزاج, وہ ٹوپی کے بغیر ہی باندھے گا. یہودی ٹوپی کے بغیر باندھے گا, یہودی ٹوپی کے بغیر باندھ رہا, وہ بھی ٹوپی کے بغیر باندھ. اور ایسے اس سے ملتے جلتے بہت ساری چیزیں ہیں جو کم و بیش 100 سے اوپر چلی جاتی ہیں. میں گنوانا بیٹھوں گا تو میرا خیال ہے تفسیر ہماری ختم ہو جائے گی. عرض و غایت یہ ہے کہ ان کا مزاج یہ ہے, مزاج یہ ہے. یہود کا تو اپنا ہے سو ہے, ان کے چیلوں کا جو اس مزاج کے مالک لوگ ہیں ان کا بھی یہی مزاج. کیا کہ جناب ہم فلاں 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 کا تعلق رکھتے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه, بعض يهودي پھرتے ہیں کلام کو عن مواضعه اس کے ٹھکانے سے. ويقولون سمعنا وعصينا, اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا. واسمع غير مسمع, اور کہتے ہیں اور سننا سنایا جا, سن تو لے آگے سنانے کی ضرورت نہیں. وراعنا, اور کہتے ہیں راعنا, راعنا عبرانی زبان کا لفظ علیحدہ, عربی زبان کا لفظ علیحدہ بھی. السنتیہم, اپنی زبان کو موڑ کر, لیم بالسنتیہم, اپنی زبان پر موڑ کر ایسے بولتے ہیں کہ پڑھنے میں سننے میں صحیح سمجھ میں نہ آئے. وطعنا فی الدین, وطعنا اور طعنا دینا دین میں, عیب لگانا دین میں. غرض ان کی کیا ہے؟ دین میں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی عیب لگے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر بے شک وہ لوگ کہتے سمعنا ہم نے سنا, واطعنا اور اطاعت کی, واسمع وانظرنا اور سن لیا, وانظرنا سن اور ہم پر متوجہ ہو, لکان خیرا لہم تو یہ کام ان کے حق میں بہتر ہوتا, واقوم اور زیادہ درست. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا, لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے, بکفرهم ان کے, فلا يؤمنون سو وہ ایمان نہ لائیں گے, الا قليلا مگر. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنغدها على ادبارها. اے ایمان والے, اے وہ لوگو جن کو دی گئی کتاب, امنوا ایمان لاؤ. یہود کو کہا جا رہا ہے, نصارا کو کہا جا رہا ہے. بما نزلنا, اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن. مصدقا لما معکم, وہ اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، یعنی یہ قرآن تورات کی، انجیل کی یا پچھلی کتابوں کی کیا کر رہی ہے؟ تصدیق کر رہی ہے. معکم، جو تمہارے پاس، من قبلی، اور یہ ایمان کب کب لے آئے؟ قبل اس کے ان نطمس وجوہن، کہ ہم مٹا دے بہت سے چہرے. ایک جملہ لکھا ہوتا تھا کہیں کہیں، بورڈ لگا ہوتا تھا پہلے، قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، قبل اس کے کہ آپ کا چہرہ ہی مٹا دیا جائے. بات وہی ہے، موت کی طرف اشارہ ہے. یہ ایمان لے آئے یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تورات پر، انجیل پر ایمان رکھنے والوں، اس قرآن پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ تمہارا چہرہ کیا کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. فَنَعُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر الٹ دے ان کو پیٹھ کی طرف. او لَنَعْلَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، او نلعنہم، او نلعنہم، یا لعنت کریں ان پر جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر. او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں. کن پر؟ یہود، 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 یہود. کما لعنہ اصحاب السبت، جیسے کہ پچھلی اقوام میں یہودی ہی کی اقسام میں سے ہفتے والے، جو جنہوں نے مخالفت کی تھی ہفتے کے دن کی شکار کے اعتبار سے، ان پر جیسے لعنت فرمائی ایسے ان پر بھی لعنت فرمائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کے لیے یہ کام ہے بہت آسان. اللہ کا حکم تو ہو کا مفعولا، کیا ہوا ہی ہے. اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ ہو ہی جائے گا، وہ رکے گا، جیسا اللہ بتا رہے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا، اس میں تبدیلی ترمیم نہیں ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العزت لا یغفر، نہیں مغفرت فرماتے، نہیں بخشتے، ان یشرک بہ، اس کو جو شرک کرے اس کی ذات میں. کس کی؟ اس اللہ کی ذات. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ویغفر، اور مغفرت فرماتے ہیں، ما دون اس کے علاوہ، ذالک لمن یشاء، جس گناہ کی چاہیں یا جس بندے کی چاہیں. لمن یشاء میں دونوں رخ، اس سے نیچے کے جو گناہ ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیں گے. یہ مغفرت کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی توبہ کرے گا تو بھی اس کی شرک والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں ہے. شرک کی حالت میں شرک کرتا تھا یہاں تک کہ شرک ہی کی حالت میں مر گیا، اب اس کی توبہ قبول نہیں، اب اس کی توبہ قبول. لیکن کوئی شخص دنیا میں شرک کرتا تھا اور شرک کے بعد اس نے کیا کیا؟ توبہ کر لی، اور اس سے پہلے، ابھی موت نہیں آئی، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، تو وہ توبہ بہر صورت قبول، وہاں کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو مسئلہ ہے کہ آخرت میں شرک والا جو ہے اس کے لیے اللہ نے ایک اٹل اعلان کر دیا، ایک پکا قاعدہ، ضابطہ قانون بنا دیا کہ شرک کی حالت میں موت آ گئی تو اب کوئی معافی نہیں، جہنم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ بقیہ توحید پر تھا، کلمے پر تھا، اب اس کے علاوہ گناہ میں زنا کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، ان سب میں اللہ نے اپنی مشیت، اپنی قوت، اپنی قدرت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو معاف کریں. لیکن شرک والے معاملے میں یہ اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ بعد میں بھی اس کی معافی نہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسی وجہ سے بعض مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں ایک جملہ استعمال فرمایا ہے کہ اپنے احکامات کے اعتبار سے یہ آیت قرآن کی سب سے سخت آیت، حکم کے اعتبار سے سخت ترین حکم ہے کہ اللہ جو رحمان و رحیم ذات ہے، اس کی حالت بھی یہ ہو رہی ہے کہ شرک اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اعلان کر دے رہی ہے وہ ذات کے جناب، اگر اس حال میں موت کے ساتھ آؤ گے تو پھر چھٹی کرو. پھر اگلے جہاں میں کوئی فیصلہ تصفیہ، کوئی معاہدہ، کوئی معافی، کوئی نرمی کا راستہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتے اس کو جو شرک کرے اس کی ذات میں. ویغفر ما دونا، اور بخشتے ہیں اس کو اس کے علاوہ. ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے. ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کی ذات میں. فقد افترا، پس بہتان لگایا. اثما عظیما، بڑا اسم گناہ. سار سے اسم گناہ، سین سے اسم نام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ اسم کیا ہے آپ کا؟ نام. اور یہی سا سے اسم، سین کے بجائے سا سے الف با تا سا، سا سے اسم آ گیا تو پھر کیا ہے؟ اسیم گناہگار، اسم گناہ. اسمن عظیما، بڑا گناہ. کیونکہ اللہ کی ذات میں کوئی شخص شرک کر رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں اللہ کی ذات عالیہ پر بہتان لگا رہا ہے. لم یلد ولم یولد کا انکار کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد کا انکار کر رہا ہے. اللہ کی ذات میں بہتان لگا رہا ہے، عیب لگا رہا ہے. الم تر الی الذین یزکون، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتے ہیں. من یشاء، جس کو چاہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہ ہوگا کسی پر فتیلا، دھاگے کے برابر. تھوڑا سا بھی ظلم کسی پر نہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے کیسے بہتان لگاتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا. کوئی شخص بھی شرک میں مبتلا ہے تو شرک میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی ذات عالیہ پر بہتان لگا. اللہ ایسے، اللہ ایسے، اللہ یہ نہیں جانتے، اللہ یہ نہیں جانتے. آج ہمارا سادہ مسلمان، سادہ مسلمان، اس کو اہل بدعت کہتے ہوئے بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی تعریف کیا. بعض وہ ہیں، بس ابا سے سنا، اما سے سنا، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، بس ڈگر چل رہی. سوچنے کی، سمجھنے کی، معلومات کرنے کی، سیکھنے کی صلاحیت نہیں، یا صلاحیت ہے تو اس کو استعمال نہیں کر رہے. بہت بڑا طبقہ ہمارا اس شرک میں مبتلا ہے. رسول اللہ کی ذات عالیہ کے معاملے میں رسول اللہ کو وہ سارے مقام دیتا ہے جو کہ اللہ کے ذاتی مقامات ہیں. علم غیب کا مقام، بشریت کا مقام، بشریت سے نکال کر نوریت کا مقام، یا خیر و شر کے مالک کا مقام، یہ سارے مقامات اللہ کے اپنے ہیں، اپنے. یہ کسی اور، اللہ جس کو جہاں جہاں جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے. لیکن ایک طبقہ بہرحال نادانی میں یا ضد میں یا بحث میں یا اختلاف میں اس رخ پر چلا گیا. اللہ اچھی سمجھتا،